kind of what is going on in this day.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مقام بتحا میں, اسی کو محسب بھی کہتے ہیں اور اسی کو بتحا بھی کہا جاتا ہے, دونوں نام ہے اس مقام کے. تو حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتحا میں محسب میں تھے اور میں حضور کی خدمت کے اندر پہنچا. دراصل حضرت معاذ ابو موسیٰ اشعری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا اور وہ یمن سے سیدھے حجۃ الوداع میں مکہ المکرمہ پہنچے, اسی لیے یہ قدیم تو کا لفظ آیا, یعنی کہ محبو حضرت ابو موسیٰ یمن سے ڈائریکٹ مکہ المکرمہ آئے حجۃ الوداع میں. وَهُوَ مُنِیکٌ, اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ مبارک کو بٹھانے ہی والے تھے, یعنی بتحا میں آپ قیام فرمانے والے تھے, بتحا میں آپ نزول فرمانے والے تھے, بتحا میں آپ اتر رہے تھے. فقال, مجھے دیکھ کر فرمایا, احججتا, کیا حج کی نیت سے آ گئے, حج کا احرام بن کے آ گئے؟ قلت نعم, تو میں نے عرض کیا کہ جی حضور, میں حج کا احرام بن کے آیا, حج کی نیت سے آیا. قال بما احللت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو موسیٰ کون سا احرام تم نے باندھا؟ تو حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے کہ لبیک باحلال کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لبیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا احرام ہوئے, جیسی نیت ہوئے, ایسی میری نیت ہے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے, چونکہ یہ مدینہ سے ساتھ نہیں تھے اسی لیے حضور کیا ہدایت فرماوے احرام کے بارے میں یہ ان کو معلوم نہیں, یہ تو ڈائریکٹ یمن سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے بہترین نیت کر لی کہ جیسا احرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہوگا ایسا میرا احرام, جو نیت حضور کی وہ میری. قال احسنت, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا کام کیا. اب ایک کام کرو, طواف کرو کعبہ کا, صفا مروہ کی سعی کرو اور پھر احرام کھول دو. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے مناسبت والا لفظ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کہ طواف کرو, صفا مروہ کی سعی کرو, احرام کھول دو. گویا معتمر آدمی کب حلال ہوگا؟ تو کا طواف کرے, صفا مروہ کی سعی کرے, معتمر آدمی اپنا احرام کھول دے رہے. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے ربط. تو حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کعبہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, یعنی پھر میں نے احرام کھول دیا. جب احرام کھول دیا تو میں قبیلے بنو قیس کی ایک عورت کے پاس گیا. اچھا یہاں بیچ میں ایک سوال چھوٹ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ کو یوں پوچھا قربانی ہے ساتھ میں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہا اگر قربانی نہیں ہے تب تو پھر تم طواف سعی کر کے احرام کھول ڈالو. حضرت ابو موسیٰ نے ایسا ہی کیا, طواف کیا, سعی کی, احرام کھول ڈالا. پھر قبیلے قیس کی ایک عورت کے پاس گئے جو ان کی محرم عورت تھی. ففلت رأسی, اس نے میرے بال میں سے جوں نکال دی, یعنی بال کی صفائی وفائی اس میری محرم عورت نے کر دی مجھے. ثم احللت بالحج, پھر میں نے حج کا احرام باندھا. بس یہ ہیں حضرت ابو موسیٰ کا حجت الوداع کا عمرہ اور حج. فکنت افتی بھی, میں اسی طریقے سے لوگوں کو فتویٰ دیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سوال کرنے آوے تو میرا فتویٰ یہ ہوتا تھا کہ سفر حج کے اندر عمرہ اور حج دونوں کر سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی میقات سے احرام باندھ کے جاوے مکہ المکرمہ جا کر عمرہ کر لیوے, پھر احرام کھول دیوے, پھر حج کرے. اتنی شرط یہ ہے کہ حدی کا جانور ساتھ میں لے نہ گیا ہوئے, تو پھر وہ وہاں جا کے دو عمل الگ الگ کر سکتا ہے, عمرے کا عمل الگ, حج کا عمل الگ, دونوں عمل وہ آدمی الگ الگ کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. میں یہی فتویٰ دیتا تھا, یہی طریقہ میں لوگوں کو بتلایا کرتا تھا. حتیٰ کان فی خلافت عمر, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا. بیچ کی عبارت مقدر ہے. حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے سفر حج میں عمرہ کرنے سے پابندی لگا دی. حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں سفر حج میں عمرہ کرنے سے پابندی لگا دی کہ بھائی اب کوئی جو ہے سفر حج میں آوے تو صرف حج کرو, اشہر حج میں حج کرو, کوئی بھی عمرہ نہ کرے. یہ حضرت عمر نے پابندی لگا دی. اب یہاں ایک بات ابھی سمجھ لو, حضرت عمر نے جو پابندی لگائی تھی مصلحتن تھی, شرعی قانون نہیں تھا. اپنی دور خلافت میں حضرت عمر نے جو پابندی لگائی وہ برائے مصلحت لگائی. مصلحت یہ تھی کہ اگر لوگ حج کے ساتھ عمرہ کر لیں گے تو پھر سال بھر لوگ عمرہ کرنے نہیں آئیں گے. حج کے مہینوں میں, حج کے ایام میں عمرے کی پابندی لگاؤ تاکہ لوگ سال کے دوسرے حصوں میں عمرہ کرنے کے لیے آوے. تو اشہر حج, ایام حج, اس میں حضرت عمر نے عمرے پر پابندی لگائی مصلحتن, تاکہ لوگ اگر عمرہ نہیں کریں گے تو دوسرے ایام میں عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے, اور دوسرے ایام میں عمرہ کرنے آئیں گے تو کعبہ شریف آباد ہو جائے گا, کعبہ کی آبادی برقرار رہے گی. یہ حضرت عمر کا منشا تھا. تو یہ مصلحت تھی, شرعی مسئلہ نہیں تھا. اب جیسی حضرت عمر نے پابندی لگائی تو لوگوں میں چیمی گوئیاں چالو ہو گئی کہ حضرت عمر نے یہ کیسی پابندی لگائی کہ سفر حج میں عمرہ نہیں کرنے کا, اشہر حج میں عمرہ نہیں کرنے کا. اندر اندر جو ہے چیمی گوئیاں چالو ہو گئی. لیکن حضرت عمر کو پوچھنے کی ہمت کون کرے؟ جو بڑے لوگ پوچھتے تھے تو حضرت عمر گول گول جواب دے دیتے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے بے تکلف دوستی تھی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک دن کہا، امیر المومنین آپ نے اچھا نہیں کیا کہ اشہر حج میں، ایام حج میں آپ نے عمرے کی پابندی لگائی، اچھا کام آپ نے نہیں کیا، دوستانہ تعلق کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سوال کر لیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمل بتلایا کہ دیکھو، میں حجۃ الوداع میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے فرمایا تھا، ابو موسیٰ عمرہ کر کے احرام کھول دو، پھر میں نے حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور کے سامنے میں نے یہ عمل کیا، پھر آپ کیوں منع کرتے ہو؟ کس وجہ سے آپ ممانعت کرتے ہو؟ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کو سوال کیا کہ مجھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمرہ کرو، احرام کھول دو، اور پھر 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کو سمجھایا، سنو ابو موسیٰ، ایک ہیں کتاب اللہ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج عمرہ دونوں اللہ کے لیے پورا کرو، یہ ہے کتاب اللہ۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تم نے عمرے کا احرام باندھا تو عمرہ مکمل کرو، حج کا احرام باندھا حج مکمل کرو، عمرے کا احرام باندھو عمرہ ادھورا مت چھوڑو، حج کا احرام باندھو حج ادھورا مت چھوڑو۔ تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کر کے عمرہ مکمل کرو، حج کا احرام باندھ کر کے حج مکمل کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت سے گئے عمرہ پورا کرو، حج کی نیت سے گئے حج پورا کرو۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ حج کی نیت کر کے عمرہ کرو، ایسا نہیں ہوگا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور دوسری چیز، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل تو دیکھو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تو آپ نے ڈائریکٹ 10 تاریخ کو قربانی کرنے کے بعد احرام کھولا۔ تو کا ایک ہے کتاب اللہ، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے، جو عمل شروع کرو وہی پورا کرو، کوئی عمل کسی طرح بدلو مت۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز مبارک، حضور نے بھی کیا کیا، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تو ڈائریکٹ 10 تاریخ کو قربانی کر کے حضور نے احرام کھولا۔ اس کا بھی تقاضا یہی کہ حج کا احرام باندھو تو حج کرو۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ حجۃ الوداع میں ایسا کیوں ہوا کہ لوگ ذوالحلیفہ سے حج کا احرام باندھ کے آئے، اور جن جن لوگوں کے پاس حدی کا جانور نہیں تھا ان تمام لوگوں کو کہا گیا کہ حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلو اور عمرہ کر کے احرام کھول ڈالو، ایسا کیوں کہا گیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ حجۃ الوداع کے لیے خصوصی حکم تھا، وہ عام دنوں کے لیے نہیں ہے۔ عام دنوں کے لیے تو قانون یہی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے یہی قانون ہے، عمرے کا احرام باندھو عمرہ پورا کرو، حج کا احرام باندھو حج پورا کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حضور کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے بھی ذوالحلیفہ سے احرام باندھا, وہ ڈائریکٹ دس کو کھولا. اسی لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ میقات سے جو احرام باندھا اسی احرام کے مطابق عمل کیا جائے. راہ حجۃ الوداع کی تبدیلی وہ اسی سال کے لیے خاص تھی, اسی لیے اس سے کوئی آدمی استدلال نہ کرے. اور جو میرا عمل ہے تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر نے مصلحتاً منع کیا تھا تاکہ جو ہے کعبۃ اللہ آباد رہے عمروں کے ذریعے سے. حتیٰ کان فی خلافت عمر, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے فرمایا اگر ہم کتاب اللہ کو لے وے تو کتاب اللہ تو ہم کو پورا کرنے کا حکم دیتی ہے. وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, عمرہ شروع کرو عمرہ پورا کرو, حج شروع کرو حج پورا کرو. اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے وے تو حضور بھی حدی ذبح ہوئی وہاں تک حلال نہیں ہوئے تھے, ڈائریکٹ مینا میں ذبح کر کے 10 تاریخ کو بعد میں حضور نے اپنا احرام کھولا تھا. جی کیا؟ یہ عبداللہ ابن کیسان ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا, کلما مرر دو, کہ جب بھی میں مقام حجون سے گزرتی ہوں, حجون جہاں مکہ المکرمہ میں قبرستان ہے, معلات مروہ سے باہر نکلنے کے بعد جو علاقہ آتا ہے حجون, جا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے وہ جگہ, تو کہا جب کبھی بھی میں حجون سے گزرتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہوں, یعنی حضور کی یاد آ جاتی ہے, اسی لیے حضور کے لیے درود بھیجتی ہوں. کیوں؟ اسی لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم یہیں پر اترے تھے, مقام حجون کے اندر ہم نے قیام کیا تھا. وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ, اور اس وقت کے اوپر ہم غریب تھے, قَلِيلُ زَهْرِنَا, ہمارے پاس سواریاں بھی بہت کم تھی, ہمارے پاس سواریاں بھی کم تھی, قَلِيلَتُ أَزْوَادُنَا, ہمارا توشہ بھی بہت معمولی تھا. فَأْتَمَرْتُ, میں نے بھی عمرہ کیا, میں نے بھی عمرہ کیا. دیکھو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے, لیکن بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ نہیں ہے. تو کہا ہمارے پاس توشہ بھی معمولی تھا, فَأْتَمَرْتُ, تو میں نے عمرہ کیا یعنی حضرت اسماء نے, وَأُخْتِ, اور میری بہن حضرت عائشہ نے بھی عمرہ کیا. تو کہا ہمارے پاس غربت تھی, ہمارے پاس سواری بھی کم تھی, ہمارے پاس توشہ بھی کم تھا, میں نے بھی عمرہ کیا اور میری بہن عائشہ نے بھی عمرہ کیا. حضرت عائشہ نے عمرہ نہیں کیا, فسخ کیا, یہ مطلب لینے کا, کیونکہ حضرت عائشہ تو 8 تاریخ تک پاک ہی نہیں ہوئی, हाँ एहराम बांधा था, नीयत की थी लेकिन अमलन नहीं कर सकी, फस्क कर देना पड़ा। और जुबेर ने भी उमरा किया था और फुलां 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 ने भी जो है उमरा किया था। अब हमारी तरतीब क्या की थी, फलम्मा मसहनल बैता, जब हमने काबतुल्लाह का तवाफ कर लिया, मसहना बमाना तवाफ याद रखना, हमने जब काबतुल्लाह का तवाफ कर लिया तो हमने एहराम खोल दिया। जब हमने काबतुल्लाह का तवाफ किया तो हमने एहराम खोल दिया। देखिए इमाम बुखारी इस रिवायत को ला कर के हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास के मसलक की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको शुरू में बताया गया था कि हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रदी अल्लाह ताला नुमा का मसलक किया है कि अगर कोई आदमी उम्रे में जावे तो काबतुल्लाह का तवाफ करते ही बीवी हलाल हो जाएगी उसके वास्ते, उस मसलक की तरफ इन्होंने यहाँ पर इशारा किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। अगरचे बाद शुर्राह का ये कहना है कि मसहनल बैत का मतलब है काबतुल्लाह का तवाफ और उसके बाद सफा मरवा की सही, काबतुल्लाह का तवाफ और सफा मरवा की सही। क्यों? इसलिए कि ये तो सबको मालूम है, अलग अलग तस्किरा करने की ज़रूरत नहीं कि हम मक्का पहुँचे, काबा का तवाफ किया, यानी तवाफ किया, सफा मरवा की सही की और एहराम खोल डाला, तो बाद वाली चीज़ मालूम और मशहूर है। इसीलिए एक चीज़ जिक्र की, अरे मक्का जाके आपने क्या किया, अरे तवाफ करके एहराम खोल डाला, अरे तवाफ करके एहराम खोला, नहीं यानी तवाफ किया, सफा मरवा की सही की, फिर हमने एहराम खोला। तो एक चीज़ लोग बोल लेते हैं बाद वाली चीज़ के मालूम होने की वजह से, मारूफ और मशहूर होने की वजह से। तो इस जुमले की एक तौजीह मुमकिन है कि मसाहनल बैत यानी काबा का तवाफ, सफ़ा मरवा की सही, ये सारे काम काज हमने कर डाले, ये भी तौजीह हो सकती है। चूंकि दूसरी तरीक से ये बात साबित है कि इन्होंने तवाफ भी किया, सफ़ा मरवा की सही भी की, और बाद हज़रात कहते हैं कि हज्जतुल वदा के अलावा का वाकिया है। बहरहाल इमाम बुखारी ने इस जुज के ज़रिए हज़रत इब्ने अब्बास के मसलक की तरफ इशारा कर दिया। सुम्मा अहललना मिनल अशी बिल हज्जी, फिर हमने शाम में हज का एहराम बांधा, यानी उम्रे का एहराम ख़त्म किया उम्रा करके, फिर हज का नया एहराम हमने बांधा। जी इस तर्जमतुल बाब का मकसद क्या, कोई आदमी हज से वापिस होवे, कोई शख्स उम्रे से वापिस आवे, और कोई आदमी गजवे से वापिस आवे, किसी भी दीनी निस्बत के सफर से वापिस आवे, तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए? तो अब ये तो उम्रे के अबवाब चल रहे हैं, इसीलिए हज और उम्रा से वापसी पर क्या पढ़ना ये तो बराबर है, लेकिन गजवे को भी साथ में जोड़ दिया, हालांकि ये किताबुल गजवात नहीं है, फिर भी अलग से जोड़ दिया इसको। तो क्यों गजवे को साथ में जोड़ा तर्जमतुल बाब में? तो बाज हजरात ये कहते हैं कि उमरा भी एक तरह का गजवा और जिहाद है। ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमरा भी एक तरह का गजवा और जिहाद है, इसलिए गजवात को उमरे और हज के साथ जोड़ दिया। दूसरी बात यूं भी कह सकते हैं कि हज और उमरे से इस्तिदलाल करके जिहाद हो, तलब इल्म हो, खानकाह का सफ़र हो, तबलीग का सफ़र हो, किसी भी दीनी निस्बत का सफ़र हो, उससे वापसी के अंदर आदमी को क्या पढ़ना चाहिए, وہ اس ترجمت الباب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں. دراصل اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ توجہ دلانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان جب طلب علم سے واپس آتا ہے, انسان جب حج سے واپس آوے, عمرے سے واپس آوے, غزوے سے واپس آوے, تبلیغ سے واپس آوے, طلب علم سے واپس آوے, تو واپسی کے اندر گھر والوں کی یاد غالب ہوتی ہے. گھر کی یاد, گھر والوں کی یاد غالب ہوا کرتی ہے, اور اس یاد کے غلبے میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اس لیے کہ کئی دنوں سے حج میں گیا, عمرے میں گیا, مدرسے میں گیا, خانقاہ میں گیا, تبلیغ میں گیا, اب گھر واپسی ہو رہی ہے تو گھر کا شوق, اہل و عیال کی ملاقات کا شوق, وطن کا شوق, یہ آدمی کے اوپر اتنا غالب ہوا کرتا ہے کہ آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. اس لیے خصوصی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بھائی اللہ کو بھول مت جانا, واپسی میں تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا, واپسی میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے سفر سے واپس ہوتے یا حج کے سفر سے واپس ہوتے یا عمرے کے سفر سے واپس ہوتے تو ہر بلند جگہ کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر تین مرتبہ پڑھتے تھے. ہر اونچی جگہ پر تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے تھے. تین مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد پھر یہ وظیفہ پڑھتے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. عائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. آئیبون یعنی ہم لوٹ کر کے آ رہے ہیں, آئیبون کا ترجمہ ہم لوٹ کر کے آ رہے ہیں, کیا مطلب؟ اللہ کی طرف لوٹ کے آ رہے ہیں. دیکھو مکان کی طرف لوٹ کے آنے کا معنی نہیں مراد لینے کا, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ تم غزوے سے گھر جا رہے ہو, تم مدرسے سے گھر جا رہے ہو, حج سے گھر جا رہے ہو, عمرے سے گھر جا رہے ہو, سب کو معلوم ہے, اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن آئی بوند رجوع, رجوع سے خصوصی رجوع کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی عمرے میں غزوے میں حج میں تھے تو اللہ کو یاد رکھتے تھے اور گھر جا کے اللہ کو بھول جائیں گے, نہیں, گھر جا کے بھی ہم اللہ کو یاد رکھیں گے. تائبون توبہ یعنی جو بھی چیز شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اس سے ہم توبہ کرتے ہیں, اور وطن میں بھی اللہ کی عبادت کریں گے, سجدہ کریں گے, نماز پڑھیں گے, حمد کریں گے, الحمدللہ پڑھیں گے. اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا, وعدے کو سچا کیا یعنی اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ سچا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کریں گے, اس کا وعدہ سچا. اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد فرمائی اور لشکروں کو اکیلے اللہ نے ہرا دیا. لشکروں کو اللہ نے اکیلے اللہ نے ہرا دیا. کیا مطلب اس جملے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے نے لشکروں کو ہرا دیا؟ نمبر ایک, غزوہ احزاب مراد ہے کہ غزوہ احزاب کے اندر تمام عرب کے اکثر الاکثر قبائل کے لوگ متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے آئے, اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام لشکروں کو ہرا دیا. صحابہ کو جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی, اللہ تعالیٰ نے اکیلے نے ان کو بھگا دیا اور شکست دے دی بغیر جنگ کے. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کی تخصیص نہیں ہے, تمام غزوات مراد ہے, کہ ہر ہر غزوے کے موقع پر کافروں کو شکست ہوئی, صحابہ اہل ایمان کو فتح ہوئی, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوئی. یعنی کبھی ظاہر میں کچھ تیر تلوار نیزے چلائے ہوں گے, لیکن اصل فتح جو ہوئی وہ اللہ کی مدد سے ہوئی, اللہ کی نصرت سے ہوئی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, اکیلے اللہ تعالیٰ نے تمام لشکر کو ہرا دیا. نمبر تین, یہ دعا ہے خبر کے انداز کے اندر, کیسے ہوگی؟ اے اللہ, آئندہ آپ ہی دشمنان دین کے لشکر کو ہرا دیجئے. اے اللہ, آئندہ آپ ہی دشمنان دین کی جماعتوں کو ہرا دیجئے. خبر بمانا دعا, یہ بھی لے سکتے ہیں. جی, بس یہ اہم سنت سامنے آ گئی بھائی, عمرے سے واپسی, حج سے واپسی, غزوے سے واپسی, مدرسے سے واپسی. ابھی امتحان کے بعد چھٹیاں ہوگی نا, تو گھر جائیں گے تو یہ سنت زندہ کرنے کی, کہ یہ ہر بلند جگہ پر تین مرتبہ اللہ اکبر, پھر یہ ذکر کر لینے کا, پوری جو تسبیح آئی وہ. چلو, اس ترجمت الباب کے دو الگ جز ہیں. پہلا جز کیا ہے کہ حاجی صاحب حج سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کرنا چاہیے. حاجی صاحب حج سے آئے تو ایک مبارک سفر سے آ رہے ہیں, شریعت کا ایک رکن ادا کر کے آ رہے ہیں, اللہ کی بڑی عبادت کر کے آ رہے ہیں, مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے آ رہے ہیں, تو ان کا استقبال ہونا چاہیے. ایک جز یہ ہو گیا. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا, ایک جانور پر تین آدمی کو بٹھانا بھی جائز ہے. ابھی حج عمرے کے ساتھ ایک سواری پر تین سیٹ بٹھانے کے مسئلے کو کیا لینا دینا, کہ تو چل رہا ہے عمرہ اور حج, تو اس میں ایک سواری پر تین تین کو بٹھانے کا یہ کہاں سے آ گیا مسئلہ؟ تو کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے, تردن للباب ذکر کر دیتے ہیں, کہ ایک بات ذکر کر رہے تھے تو ضمناً دوسری بات ذکر کر دی. تو یہ دوسرے جز کا تعلق حج عمرے سے ہے ہی نہیں, لیکن پھر چونکہ روایت جو آ رہی ہے اسی ایک روایت سے دونوں مسئلے پر استدلال ہو رہا ہے, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چیز کو ایک ساتھ ذکر کر دیا. اب دو جز ہو گئے. پہلا جز کیا ہو گیا؟ حج سے کوئی آوے اس کا استقبال کرنا چاہیے. غرض یہ کہ کوئی دینی سفر سے کوئی آوے اس کا استقبال کرو. دوسرا معاملہ کیا ہو گیا؟ سواری کے اوپر تین سیٹ بٹھا سکتے ہو, ارے چار بھی بٹھا سکتے ہو. تین کی قید امام بخاری نے کیوں لگائی؟ اس لیے کہ جس روایت سے استدلال کر رہے ہیں اس میں ایک سواری پر, ایک جانور پر تین سواری کا تذکرہ ہے, اس لیے سلاستن کا لفظ لائے, ورنہ چار بھی بٹھا سکتے ہو, دو بھی بٹھا سکتے ہو. شرط اتنی ہے کہ آپ کی سواری کے اندر اٹھانے کی طاقت ہو. सवारी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त न हो, बस इतनी शर्त है। सवारी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त न हो, सवारी के अंदर उठाने की ताकत हो तो ट्रिपल सवारी बिठाओ, चार सवारी बिठाओ, शरीयत ने उसकी गुंजाइश रखी हुई है, बस इतनी शर्त है। अब अगर तुम रिक्शा में 21 आदमी बिठाओ तो ये रिक्शा पर जुल्म अजीम हो जाएगा, और जीप कार के अंदर आप 40 आदमी बिठाओ तो ये उसके ऊपर जुल्म अजीम हो जाएगा। पूरी जीप के अंदर 20 आदमी, छत के ऊपर 10 और आगे बॉनेट पर 10, एक जीप पर 40 आदमी की सवारी लोग करते हैं। रिक्शा में पूरे 20-21 आदमी डबा डबा के ठोंस ठोंस के भर दे रहे इस तरीके से। तो सवारी के लिए बर्दाश्त भी होना चाहिए। अब होंडा पर टांकी पे 2 बच्चे बिठाए, पीछे जाड़ी मोटी बीवी बैठी और उसके साथ आगे पीछे 3 बच्चे बिठाए, फैमिली कार यानी होंडा, 5 बच्चे बीवी शोहर जा रहे हैं आराम से मस्त सवारी करके, तो ये सवारी पर जुल्म है एक तरह का, इस तरह नहीं करना चाहिए। जी
قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبله غيلما ببني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه
بس एक रिवायत है और 2 चीजों पर इस्तिदलाल किया है, इसलिए तर्जमतुल बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों बातें बयान फरमा दी। क्या रिवायत है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है कि जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाए, यानी हज के मौके पर जब हुजूर की तशरीफ आवरी हुई तो बनु अब्दुल मुत्तलिब के चंद छोकरों ने आपका इस्तकबाल किया। बनु अब्दुल मुत्तलिब के आपके खानदान के चंद छोकरों ने आपका इस्तकबाल किया। एक बात तर्जमतुल बाब की साबित हो गई कि भाई कोई आदमी हद से आ रहा हो तो इकरामन उसका इस्तकबाल करना चाहिए, और वो जो अजीम इबादत करके आ रहे हैं तो ताअजीमन उसका इस्तकबाल करना चाहिए। बहरहाल जिहाद या गजवे का सफ़र हो, किसी और इबादत का सफ़र हो, तलब इल्म से, खानका से, तबलीग से वापिस जा रहे हो तो उनका इस्तकबाल करना चाहिए। ये इस्तकबाल दर असल वो जिस अमल के लिए गए थे उसका इस्तकबाल है। क्या आप हुसूल इल्म के लिए गए थे? इल्म अजीम नेमत है। आप खानकाह में जिक्रुल्लाह और कल्ब की सफाई के लिए गए थे, वो अजीम अमल है। आप तबलीग में गए थे इशात दीन में, वो अजीम अमल है। तो दरअसल उस आने वाले का इस्तकबाल हकीकत में उस अमल का इस्तकबाल है जिस अमल के लिए वो निकले थे अपने वतन से, इसीलिए इसका इस्तकबाल करना चाहिए। अब हदीस के दूसरे टुकड़े से तर्जमतुल बाब का दूसरा जुज साबित। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना देखो, खानदान के चंद छोकरे आपके इस्तकबाल के लिए आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़के को उठाकर आगे बिठाया और दूसरे को पीछे बिठा लिया, अपने ऊंट के ऊपर एक को आगे और एक को पीछे बिठा लिया। मालूमा कि एक सवारी पर 3 आदमी बैठ सकते हैं, एक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 2 बनू अब्दुल मुत्तलिब के 2 लड़के, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पीछे अपनी सवारी पर बिठा लिया। इससे इस बात हो गया कि आगे पीछे बिठाने के अंदर कोई हरज नहीं है। अब देखिए यहाँ एक बात तो ये थी कि हुजूर मक्का पहुँच गए, अब कोई लंबा सफ़र नहीं है, 2 बच्चों को साथ बिठा लेंगे तो ऊँट के लिए कोई मशक्क़त नहीं, अब तो मक्का आ ही गए, चंद ही कदम का सफ़र है, कोई हरज नहीं। दूसरी बात यह है कि बच्चे हैं کوئی زیادہ وزنی بھی نہیں ہوا کرتے عام طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا لیا. بہرحال حاجی معتمر دینی کام سے واپس ہونے والے ان کا استقبال کرنا، یہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا. لیکن حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکدو فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر کچھ مفاسد کی وجہ سے یہ استقبال اور الوداع یہ ممنوع ہونا چاہیے. چند مفاسد کی وجہ سے کہ حاجی لوگ معتمر لوگ جا رہے ہیں حج میں عمرے میں، تو الوداع یا استقبال یا مفاسد کا مجموعہ بن رہا ہے، اسی لیے اس پر پابندی لگانی چاہیے. کیا مفاسد ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، حاجی کو الوداع کرنے استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر مرد عورت سب مخلوط پہنچتے ہیں، اس میں محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں رہتی ہے، پردے کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوا کرتا ہے. نمبر دو، فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے، باقاعدہ حاجی صاحب کھڑے رہیں گے، باقی لوگ سب ساتھ میں کھڑے رہیں گے اور فوٹوگرافی ہوگی. نمبر تین، پھول ہار کرائے جائیں گے. نمبر چار، شور شگب چیخنا چلانا. نمبر چار، نماز سے غفلت، اس لیے کہ حاجی صاحب کو چھوڑنے جائیں گے کوئی وقت پر نماز عام متن پڑھتے وڑھتے ہے نہیں، نماز سے غفلت. پانچویں خرابی، آمد و رفت کے مصارف فالتو، کہ یہاں سے احمد آباد ایئرپورٹ یا بامبے ایئرپورٹ تو وہاں جانے آنا اتنے سارے لوگوں کو لے جائیں گے تو خرچہ بھی زیادہ. سمجھو دو حاجی جا رہے ہیں تو چھوٹی کار میں بھی چلے جائیں گے، اور 20-25 آدمی الوداع کرنے گئے تو لگزری بس کرنے کی تو اس کا کرایہ زیادہ، پھر سب کو راستے میں کھلانے کا، کوئی یہاں کھائے گا کوئی وہاں کھائے گا، کسی کو ناشتے کا تقاضا ہوگا تو مصارف کتنے بڑھ جائیں گے، تو مصارف کے اعتبار سے بھی اسراف ہو جائے گا. تو یہ چند مفاسد کی وجہ سے اس زمانے کے اندر ان چیزوں کے اوپر پابندی لگانا بہتر ہے. باقی شرعی دائرے میں رہ کر کے بقدر ضرورت دو چار آدمی استقبال کر لے وے الوداع کر لے وے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے.